بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها. وبالسند المتصل منا إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يجب أن تتخذ معنا يوسف مطالعة الأقدام وبركاتهم في تواضع اور ان کا کرم ہے جو انہوں نے مجھ طالب علم کو اس عظیم دار العلوم میں حاضر ہو کر صحیح مسلم کی حدیث کے درس کی دعوت دی اور مجھے سعادت کا فرمائی کہ ان کی موجودگی میں گزارشات سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے ادارے سے وابستہ فرمایا جو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ تھا رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان پر حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نے یہاں قائم فرمایا اور اس کے لیے بڑی محنتیں اٹھائیں، بڑی قربانیاں دیں، اور یہ غالباً پورے یورپ میں شاید پہلے ہی مدرسہ، یورپ میں اس سے پہلے کوئی دینی درسگاہ نہیں، اور مولانا نے جو مجھے اس کا واقعہ سنایا تھا وہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کرامت ہے اور خود حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب کا مت پر قاتم کی محنت بھی ہے، کرامت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا فیض اس طرح ساری دنیا میں پہنچایا ہے، خاص طور سے مغربی دنیا میں. جہاں بھی جاؤ تو یا تو دار العلوم بری کے براہ راست تلامذہ ملیں گے یا تلامذہ کے تلامذہ، اور ہر جگہ ماشاءاللہ اس کا فیض اور کربوت پھیل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دنیا رات چوگن ترقیات کا تو آپ حضرات کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی عظیم درسگاہ کا طالب علم بنایا اور اس میں دینی علوم حاصل کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد فرمائی. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ حضرت مولانا کے سائے میں ان کے قیود کے ساتھ جان و ساری رکھے اور ہر طرح کے شر اور فتنے سے، ہر طرح کے فساد سے، ہر طرح کی برائیوں سے، حاسدین کے حسد سے اور چشم بد سے اس کی حفاظت فرمائے اور حضرت مولانا کی بھی حفاظت فرمائے. میں اصول برکت اور تاثیر سعادت کے لیے کامل حکم وہاں بیٹھ گیا اور اس وقت یہ باب فضل المدینہ باب چل رہا ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے برکت کی جو دعا فرمائی تھی اس کا بیان ہے، اور یہ کہ حضور حرم میں مدینہ منورہ کے حضور حرم میں اس کے اندر شکار کرنا اور اس کے پھلوں کو، اس کے درختوں کو توڑنا، اس کو آپ نے ناجائز قرار دیا. اور اس میں حدیث روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو مشہور صحابہ میں سے ہیں، ایک تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن پر اذان نازل ہوئی تھی اور جن کو خواب میں اذان دکھائی گئی تھی، وہ عبداللہ بن زید ابن عبد ربی ہیں، اور یہ عبداللہ بن زید ابن عاصم معزنی قبیلہ معزن سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی بہت سی احادیث شہر سکہ کے اندر مروی ہیں، اور یہ بعض جگہ جو روایات میں آتا ہے بعض ابن تمیم انہمی ہی، تو اس سے بھی مراد یہی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے ہیں. وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابراہیم حرم مکہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تھا، ودعا لأہلہا، اور اہل مکہ کے لیے دعا فرمائی تھی، تو انی حرمت المدینہ، اور میں نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، اور میں نے دعا کی ہے اس کے سا میں اور اس کے مد میں کہ اس کے سا اور مد میں اتنی برکت ہو کہ وہ بھی مسئلہ ہی بات آبی ابراہیم، کتنی برکت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے سا اور مد کے لیے دی تھی، اس کی دگنی دعا میں مدینہ منورہ کے لیے دیتا ہوں. اس میں دو تین باتیں قابل ذکر ہیں. پہلی بات تو یہ کہ عام طور سے فقہ حنفیہ کی طرف یہ بات منسوخ کی جاتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے حرم ہونے کے قائل نہیں، اور مکہ مکرمہ جس طرح حرم ہے اس طرح اس کی حدود حرم کو حنفیہ تسلیم نہیں کرتے اور اس کو حرم نہیں مانتے. لیکن یہ بات تحقیق محققین کی نظر میں یہ بات درست نہیں، اور حضرت امام العصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بڑی حنفیہ کی طرف سے جو جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کو حرم نہیں مانتے وہ بہت ہی بھدی تعبیر ہے، انہوں نے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ بہت ہی بھدی تعبیر ہے، یعنی نامناسب تعبیر ہے حنفیہ کے مسئلے. اور پھر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی تصریح فرمائی کہ حقیقت میں مدینہ منورہ بھی حرم ہے، لیکن مکہ مکرمہ کے حرم اور مدینہ منورہ کے حرم کے احکام مختلف ہیں. ہیں تو وہ بھی حرم مدینہ منورہ بھی، اور اس کے بارے میں آپ نے حدیثیں پڑھی ہوں گی کہ ما بین عیرن الى ثور، جبل عیر سے لے کر جبل ثور تک کا جو علاقہ ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المدینہ تو حرم ما بین عیرن الى ثور، جبل عیر سے جبل ثور تک کا جو علاقہ ہے وہ مدینہ کا حرم ہے. تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم قرار دیا. اس کے جنوب میں، مدینہ منورہ کے جنوب میں جبل عیر ہے، وہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہیں، اور شمال میں جبل ثور ہے. بعض لوگوں نے جبل ثور چونکہ مشہور ہے اس پہاڑ کے نسبت سے جس میں غار ثور واقع ہے اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، تو اس جگہ ہجرت فرماتے ہوئے وہاں پر آپ نے قیام فرمایا تھا، تو وہ جبل ثور کے نام سے چونکہ مشہور ہے لہذا بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں کسی راوی سے وہم ہوا ہے اور ثور کا جو پہاڑ ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، مدینہ منورہ میں نہیں، کیونکہ اس نام سے لوگوں میں زیادہ مشہور نہیں تھا کوئی پہاڑ، اس واسطے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں کسی راوی سے وہم ہوا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ثور نام سے بھی ایک پہاڑ، چھوٹا سا پہاڑ موجود ہے جبل احد کے پیچھے، اور جن لوگوں کو قدیم معاصر کا علم ہے وہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور میں نے بھی اس کی زیارت کی ہے مدینہ منورہ کے جبل احد کے مشرقی کنارے پر ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے اس کا نام ثور، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد قرار دیا مدینہ منورہ کے حرم، لہذا حرم ہونے میں تو کوئی کلام نہیں. البتہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرم ہو ہونے کے احکام مختلف ہیں. مثال کے طور پر حرم مکہ کے اندر اگر کوئی شخص باہر سے کوئی جانور لا کر اپنے ہاں پالے تو یہ مکہ مکرمہ کے اندر جائز نہیں, لیکن مدینہ منورہ کے حرم میں ایسا کرنا جائز, اور مدینہ منورہ کے حرم میں ایسا کرنا جائز ہونے کی وہ دلیل آپ نے شمائع ترمذی میں بھی پڑھی ہوگی اور دوسری کتابوں میں بھی, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے سے فرمایا تھا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر, تو وہ انہوں نے بچوں نے پالا ہوا تھا اس ایک بلبل کا یا پرندے کا بچہ, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابا عمیر ما فعل النغیر کر کے تعبیر فرمایا. اس واسطے معلوم ہوا کہ اس کا حکم مکہ مکرمہ کے حرم سے مختلف ہے, لیکن حرمت اس معنی میں ہے کہ اس کے جو درخت ہیں وہ بلا وجہ نہ کاٹے جائیں, جو خضرو درخت ہیں وہ بغیر کسی عذر کے نہ کاٹے جائیں. تو حقیقت اور تحقیق کی بات یہی ہے کہ مدینہ منورہ بھی حرم ہے, اور البتہ احکام حرم میں تھوڑا فرق ہے, مکہ مکرمہ کے حرم کے احکام اور ہیں اور مدینہ منورہ کے حرم کے احکام اور ہیں. ایک بات تو یہ کہ دوسری بات یہ کہ اس میں مکہ مکرمہ کے حرم ہونے کی دعا روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور اس کی برکت کی بھی دعا کی تھی, اور جتنی برکت کی دعا انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے کی تھی اس سے دگنی برکت کی دعا میں مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس وجہ سے علماء کرام میں اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے کہ بحیثیت مجموعی مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے. جمہور کا کہنا تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی فضیلت زیادہ ہے مدینہ منورہ کے مقابلے میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں حرم مکہ کے اندر اگر آپ نماز پڑھے تو 100,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, اور مدینہ منورہ میں 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, اور بعض روایتوں میں 50,000 روپیہ ہے. تو یہ اس وجہ سے بھی, اور دوسرے اس لیے کہ اس میں کعبہ مشرفہ موجود ہے, اور کعبہ مشرفہ جو ہے وہ تمام دنیا کی زمینوں میں سب سے زیادہ افضل اور مقدس جگہ ہے, اس وجہ سے بھی مکہ مکرمہ کو وہ فضیلت دیتے ہیں. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ مدینہ منورہ کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں, جس کی دو وجہ ہیں وہ بیان فرماتے ہیں. ایک وجہ یہ کہ یہاں پر اسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جتنی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی برکت کے لیے کی تھی اس سے دگنی برکت کی دعا میں مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں, تو آپ نے اس کو خود ہی برکات کے لحاظ سے دگنا قرار دیا. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا محجر, اپنا ہجرت کی جگہ قرار دیا, اور جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے حجۃ الوداع کے موقع پر, تو حج ادا کرنے کے بعد پھر زیادہ دیر وہاں پر نہیں ٹھہرے اور جلد از جلد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے. تو آپ نے مکہ مکرمہ کے قیام کے مقابلے میں مدینہ منورہ کے قیام کو ترجیح عطا فرمائی اور اسی کو پھر محجر قرار دیا. اور جو لوگ مکہ مکرمہ کے اندر انتقال کر گئے تھے ہجرت کے بعد, جیسے سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ نے ان کی اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا کہ انہوں نے سعد بن خولہ نے کی وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی, اپنے دار الحجرا میں نہیں. اور تیسری وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی وہیں پر ہوئی, اور آپ کی قبر مبارک بھی اسی مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے. اور یہ ہمارے علماء کرام نے بات فرمائی کہ وہ جگہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر موجود ہے, وہ جسد اطہر کیونکہ وہ جگہ وہ مکان ہے, حیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا, اس واسطے اس کی فضیلت بہت بڑی ہوئی, بخلاف کعبہ مشرفہ کے کعبہ مشرفہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اور یہ نسبت تشریفی ہے جو ان کو مکہ مکرمہ کو عطا فرمائی گئی، لیکن اس کو باری تعالیٰ کا مقام یا حیث قرار نہیں دیا جا سکتا. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقام سے اور حیث سے مستغنی بھی ہیں اور اس سے منزہ بھی ہیں. اس واسطے مکہ کعبے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے کا مقام یا حیث قرار نہیں دیا جا سکتا، بخلاف اس جگہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہر جہاں موجود ہے تو وہ حیث اور مکان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس واسطے اس کو ترجیح حاصل ہے. بہرحال یہ اختلاف رہا ہے علماء کرام میں، لیکن ہم جیسے لوگوں کو در حقیقت اس بحث میں زیادہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے. دونوں ہی جگہ ہمارے لیے مقدس ہیں، محترم ہیں، مکرم ہیں، اور ان کی برکات، ان کے فضائل دونوں ہی جگہ کے ایسے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو بڑے بڑے علماء کرام کا مقام تھا تو وہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دیں، لیکن ہم جو کہ در حقیقت مستمعین ہیں تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ان دونوں مقامات میں سے دونوں کے درمیان موازنہ کریں یا تقابل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں ہی مقامات کو بہت ہی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور جہاں پر بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے وہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے. تو یہ باب پورا کر دیجیے تاکہ یہ تو حدیث سے متعلق ہے، آگے اس کے مختلف طرق ہیں وہ اگر چاہیں تو پڑھ لیجیے.
وبه قال حدثني ابي ابوك من ابن جحدري قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال الحاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد. اما حديث وهيب ففي روايه الدراوردي بما دعا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، واما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار ففي روايتهما مثل ما دعا ابراهيم. وبه قال
انہوں نے سلیمان بن بلال عبدالعزیز بن مختار نے جو روایت کی اس میں مثلی کی بجائے مثل کا لفظ ہے کہ آپ نے برکت کی دعا مدینہ منورہ کے لیے اتنی ہی برکت کی دعا کی جتنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور پچھلی روایت میں تھا کہ اس سے دگنی برکت کی دعا کی. جی.
وبه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن ابن الهادي عن ابي بكر بن محمد عن عبد الله بن عبد بن عثمان عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة واني احرم ما بين لابتيها يريد المدينة. وبه قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج رضي الله عنه فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها وذلك عندنا في أديم قولانه إن شئت أقرأتك. قال فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك. وبه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاها ولا يصاد صيدها. وبه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن سعيد عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاها أو يقتل صيدها، وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعوها أحد رغبة عنها إلا أبلغ الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وبه قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا عثمان بن حكيم الانصاري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر مثل حديث ابن نمير وزاد في الحديث ولا يريد احد اهل المدينه بسوء الا اذابه الله في النار ذوب الرصاص او ذوب الملح في الماء.
وصلى الله تعالى.